بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا سلسلہ اور اس کی مختصر سی تشریح وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک اور اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی، وہ محمد تھا. اسی لفظ کے قریب قریب تین اور اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایک حامد اور ایک محمود اور ایک احمد اور ایک ہے محمد. یہ چاروں الفاظ یا چاروں اسماء جو بنے ہیں وہ لفظ حمد سے بنے ہیں، اور حمد کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں. اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا گیا، کیسے رکھا گیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، نظام الہی کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ یا اسی سے قریب جو لفظ ہے جس کی ہم مختصر سی تشریح آج کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے احمد. احمد کے معنی محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، اور احمد وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد اصل میں اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ زمین والے اور آسمان والے سب مل کر جس کی سب سے زیادہ تعریف کریں وہ ہیں محمد، اور احمد وہ ہے کہ جو زمین والوں میں آسمان والوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، سب سے زیادہ آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمینوں کے پیدا کرنے والے، مخلوقات کے پیدا کرنے والے کی تعریف کرے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی شخصیت ہیں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کہ اللہ کی تعریف جیسی آپ کر سکتے ہیں ویسی کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ احمد ہیں، اور اسی لیے آپ کا نام آسمانوں میں احمد رکھا گیا. حدیثوں میں ہیں کہ اس زمین والوں میں آپ کا نام محمد ہے، آسمان والوں میں آپ کا نام احمد ہے، سمندروں میں آپ کے نام الگ ہیں، جنت میں آپ کے نام الگ ہیں، دوزخ میں آپ کا نام الگ ہے، اور دیگر اور مخلوقات کے اندر آپ کا نام الگ ہے. الگ الگ اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسرائیلی روایات میں اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، کچھ حدیثوں میں بھی مذکور ہے، اور کچھ پرانی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات ملتی ہیں. تو آسمانوں میں جو احمد رکھا گیا اور زمینوں میں جو محمد رکھا گیا، اس کی وجہ یہی ہے، بنیادی فرق یہی ہے کہ زمین والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی کی جائے گی اس کی اتنی تعریف کسی اور شخصیت کی نہیں کی جا سکتی، نہ کی گئی ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر چیز میں آپ کو ملے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا، نماز میں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا، اذان میں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا. یعنی جہاں جہاں اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان بھی ہوتا ہے ساتھ میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا. آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو ملے گا. قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کا نام ملے گا. ساری مخلوقات آپ کا تعارف ہے، اور قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسی کی جائے گی مقام محمود کے بعد، شفاعت عظمیٰ کے بعد، شفاعت کبریٰ کے بعد، کہ ساری مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیں گی اس وقت کہ اللہ پاک نے کیسا مقام آپ کو عطا فرمایا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وبعثوا مقاما محمودا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ پاک قیامت میں مقام محمود آپ کو عطا فرمائیں گے، تو اس وقت ساری انسانیت پھر گواہی دے گی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی شان کیسی ہے، آپ کی رفعت کیسی ہے، آپ کی بلندی کیسی ہے. تو محمد وہ ہیں جن کی شخصیت آسمان والے بھی کریں، زمین والے بھی کریں. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ اوصاف جن یعنی تعریف جس کی جا رہی ہے، وہ اوصاف اور کمالات خود آپ کی ذات میں موجود بھی ہیں، آپ کی جو تعریف کی جا رہی ہے ان اوصاف اور کمالات کی وجہ سے، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تعریف کی جا رہی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات جامع المحاسن بھی ہیں ساتھ ساتھ میں. اور علماء نے ایک بڑی اہم راز کی بات یہ لکھی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اسماء میں، حضور کے ناموں میں علماء کس گہرائی تک اندر گئے ہیں. حیرت ہوتی ہے کتابوں کو پڑھنے کے بعد کس زاویے سے وہ لوگ سوچتے ہیں. لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے رب، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے، جس کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا، چلانے والا اور ان کی بقا کا جو باقی رکھنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا کہ سارے عالموں کا رب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی تربیت کرے. رب کے ایک معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو درجۂ تنزل سے لے کر درجۂ کمال تک آسانی کے ساتھ بتدریج پہنچانا، آہستگی کے ساتھ کسی بھی چیز کو کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے. اس اعتبار سے ماں باپ کو بھی مجازی طور پر رب کہا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت اسے ان کو پال کر، ان کو پوس کر، ان کی ضروریات کی تکمیل آہستہ آہستہ کر کر ان کو بڑا کرتے ہیں. اس وجہ سے ماں باپ کو مجازی رب کہا جاتا ہے. اساتذہ کو، استاذ کو، ٹیچر کو مجازی رب کہتے ہیں، کیونکہ استاذ وہ ہوتا ہے جو بچوں کی تربیت اور پرورش کر کے ان کو اخلاق سکھاتا ہے، ان کو تعلیم سکھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حقیقی رب ہیں اس کائنات کے اور اس ساری مخلوقات کے. اور ربوبیت میں ہوتا یہ ہے کہ بتدریج کمال تک کسی بھی شے کو پہنچایا جاتا ہے. اور حقیقی تربیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرورش کرنے والا جو ہوتا ہے، تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوصاف کو، اپنے کمالات کو اپنے مربع کے اندر، اپنے شاگرد کے اندر منتقل کرتا ہے. حقیقی استاذ تو وہی ہوتا ہے، حقیقی تربیت کرنے والا تو وہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ اور خود حضور نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا ہے اور بہترین ادب سکھلایا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے اور بہترین تعلیم جو ہے نا میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو ربوبیت میں ہوتا یہ ہے، اور تربیت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ استاذ جو ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ اپنے اوصاف کو، اپنے کمالات کو، اپنی خوبیوں کو اپنے شاگرد میں، اپنے مربع کے اندر منتقل کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جنسیں رکھی ہیں، مختلف نوعیں رکھی ہیں، اور اس میں شے کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سونے کو لے لیں، سونا شروع ہوتا ہے 12 ڈگری سے، 14 ڈگری سے، کتنی ڈگری سے مجھے نہیں پتا، اس کی ابتدا کہاں ہوتی ہے نہیں معلوم، لیکن جا کر ایک اس کا ایک ٹاپ لیول ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، 24 کا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں آگے کہاں تک جاتا ہے. اس کے بعد وہ اعلیٰ شمار کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو سونا ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ جو چاندی ہے یہ اعلیٰ درجے کی ہے، یہ جو پھل ہیں یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ مخلوقات یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر، مخلوق کی ہر نوع کے اندر، ہر جنس کے اندر، اسی طرح اس کے جو افراد بنائے ہیں، تو ان میں سے ایک درجہ تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ابتدائی ہوتا ہے، ایک متوسط ہوتا ہے، ایک اعلیٰ ہوتا ہے جو انتہائی کمال پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ، تو اس اعتبار سے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے، تو اللہ پاک نے مخلوقات کے اندر اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کا اظہار ان کے اندر فرمایا. اسی لیے انسان کو پہلے حیات نہیں تھی، اللہ نے حیات عطا فرمائی. حیات اصل میں اللہ کی صفت ہے، تو وہ صفت اللہ نے مخلوقات میں منتقل فرمائی. مخلوقات کو پہلے کلام بولنے کی قوت حاصل نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی. ہم نابینا تھے، اللہ نے بینائی عطا فرمائی. ہمارے اندر اور اوصاف نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے. تو ان کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمایا مخلوقات کو، انسان کو. تو انسانیت کا جب کمال ہوتا، خیر تو بات اصل میں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے، اور جب اللہ نے تربیت فرمائی، بہترین تعلیم تربیت فرمائی ہے، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کائنات کی ہر نوع کے اندر، ہر جنس کے اندر ایک کمال کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طبقات میں، مختلف درجات میں بنایا. ان مختلف طبقات، مختلف درجات میں اعلیٰ جو نوع ہیں وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بنتی ہے پھر، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا کمال جو ہے نا بنایا ہے، اور اپنے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ ان میں کمال درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. کیونکہ مربی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اوصاف کو، جو اپنے کمالات کو اور جو اپنی خوبیوں کو مربع کے اندر منتقل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوبیوں کو، اپنے کمالات کو، اپنے علم کو، اپنے کمالات کو نبی پاک صلی اللہ انسان کے اندر رکھا ہے. اب کسی میں وہ کامل درجے میں ہے، کسی میں ناقص درجے کے اندر ہے. تو جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے تو وہ کامل انسان ہیں. اسی لیے صحابہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا انسان کامل ہے، انسان جامع ہیں. کیوں؟ کیونکہ نو میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام افضل نو شمار ہوتی ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کہ جس معیار پر پہنچنے کے بعد آگے وہ چیز بن نہیں سکتی ہے، وہ کائنات کے ہر چیز کے اندر یہی نظام ہے. تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہی ترتیب ہے کہ اپنے سارے کمالات کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عکس اور اس کا ذیل اور اس کا جو سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیونکہ اللہ پاک نے مخلوقات کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، یہ مخلوقات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں. تو صفات کا ظاہر سی بات ہے کہ جب مظہر ہیں تو صفات کا پرتو جو ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں تو وہ ہیں جو کامل درجے کا پرتو ہیں، کامل درجے کا عکس ہیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر دیکھی جائے تو وہ جامع الکمالات ہوتی ہے، جامع المحاسن ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور انسانوں میں کامل درجے کی ہیں، کہ اس سے اور آگے یہ شخصیت بن نہیں سکتی. پھر اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ احسن امن کا لم ترقت تو آئینی و اجم المن کا لم ترید النساء. آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی، وہ احسن امن کا، کسی آنکھ نے کبھی آپ سے زیادہ حسین کسی شخصیت کو نہیں دیکھا. وہ اجم المن کا لم ترید النساء، بلکہ حسین دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب، اے نبی آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور مبرہ کر کے پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود چاہا اپنے بنانے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا ہے. اور یہ اشعار آپ نے سنے تو خاموش ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی. تو یہ شاعر عام طور پر اشعار کے اندر، اپنے کلام کے اندر حقیقت سے زیادہ بات بیان کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، بات بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. یہاں پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقیقی اوصاف بیان فرمائے ہیں جس کے صحابہ شاہد ہیں، جس کے قرآن و سنت شاہد ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وصف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ وصف کامل درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھا. اسی لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کی تعریف کی جاتی ہے. آپ کے حسن کو لیں گے تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں ہے، آپ کے کمالات کو اگر لیں گے تو آپ جیسا کمال کسی میں نہیں پایا جاتا، آپ کے علم کو اگر دیکھیں گے تو آپ کے علم جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے دیگر اخلاق کو اگر آپ کی نرمی کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ کی مہربانی کو آپ دیکھیں گے، آپ کی رحمت کو اگر آپ دیکھیں گے، ایک ایک وصف کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ساری انسانیت اس سے مستفید ہو رہی ہے. آپ کے معجزات یہ فیض ہیں سارے انبیاء اکرام کا، سارے کرامتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا فیض ہیں، سارے انبیاء کے معجزے وہ آپ صلی اللہ آنچے خوبہ ہماتند تو تنہا داری. جو شاعر جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ میں پائے جاتے ہیں. اس سارے معجزات کی جامع آپ کی ذات ہیں، علم کے جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حسن کی جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اصل میں جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جامع الکمالات آپ ہیں، جامع المحاسن آپ ہیں، اس بنیاد پر آپ کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تعریف ایسی نہیں ہے کہ یوں ہی کی جا رہی ہے، محمد جو کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا. اس کی تعریف کا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ذات جو جامع الکمالات بھی ہے جس کی تعریف بھی کی جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی تشریح ہے. اس کے بعد اس سے جو ملتا جلتا لفظ ہے وہ احمد ہے، اس کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. تعریف آپ کی سب سے زیادہ کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے علاوہ آسمانوں میں بھی، آسمانوں کی مخلوقات کے علاوہ اللہ کے پاس قیامت کے اگر قیامت میں اگر دیکھیں گے آپ، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے، آسمانوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے وہ کیوں ہیں؟ تو اس کا ریزن علماء نے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. بلکہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ موجود نہ ہو، پورے آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے، اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے بیان کر رہے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک بیان کریں گے. پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر ان کی تعریف اگر آپ دیکھیں گے، ان کی تسبیح اگر آپ دیکھیں گے، ان کی تحمید اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جس اعتبار سے کرتے ہیں، ان ساروں کی تسبیح آپ کی تسبیح کے برابر نہیں ہو سکتی، ان ساروں کی تحمید آپ کی تحمید کے برابر نہیں ہو سکتی، ان ساروں کی تعریف آپ کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ آپ احمد ہیں، یعنی زمین والوں میں بھی اللہ کی سب سے زیادہ مدح آپ کرنے والے ہیں، آپ احمد ہیں یعنی آسمان والوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے بھی اگر آپ کی حمد کا مقابلہ کرنا چاہیں، تعریف کا مقابلہ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لواء الحمد جو عطا فرمائیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، جو مقام محمود ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس کی مختصر سی تفصیل اصل میں یہ ہے کہ قیامت میں جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ حساب لینا ہے تو پوری مخلوقات کا حساب لینا ہے، جب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تب سے اس دنیا کا سب سے آخری جو شخص ہوگا تب تک جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے مومن ہیں، جتنے انبیاء، جتنے اولیاء، جتنے فاسق، جتنے فجار، جتنے متنقی، جتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، جاندار ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر جمع ہوں گے، اور سب کا حساب کتاب لینے کے لیے بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جلوہ گر ہوں گے تو انتہائی غصے کے عالم میں ہوں گے، انتہائی جلال کے عالم میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق کے اعمال تو دیکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک مجھ سے برداشت نہیں، کفر جو ہے نا مجھ سے برداشت نہیں، اس وجہ سے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی کبھی بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس وجہ سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کے لیے جلوہ افروز ہوں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی جلال کے عالم میں ہوں گے، اور ایسے جلال کے عالم میں ہوں گے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہمت نہیں کر پائیں گے اللہ سے گفتگو کرنے کی۔ اسی لیے حدیثوں میں ملتا ہے کہ سارے انبیاء یہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، آج میرے نفس کا کیا ہوگا پتہ نہیں ہے، اگر اللہ نے آج سوال کر لیا تو ہماری حالت کیا ہوگی نہیں معلوم ہے۔ تو اس وقت جو ہے امتیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 40 سال میدان محشر میں امتیں ٹھہری ہوئی یوں ہی گزار دیں گی حیبت میں اور پریشانی میں کہ آج ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا اور کیا ہوگا۔ بعض روایتوں میں 40 سال ہے، بعد میں کچھ اور ہے۔ تو اس وقت پریشانی کے عالم میں ایک وقت وہ بھی آئے گا، امتیں یہ کہنے لگیں گی کہ کاش ہم کو، یعنی ہم کو میدان، یعنی اس میدان سے نجات دے دی جائے چاہے ہم کو جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ کے جلال کا رعب اتنا زیادہ ہوگا اور حیبت اتنی زیادہ ہوگی اور ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس وقت امت جو ہے نا یہ سوچنے لگے گی، یہ کہنے لگے گی کہ ہم کو یہاں سے نجات دے دی جائے چاہے جہنم میں جانا پڑے۔ تو اس موقع پر امت اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے کہ حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ ہمت بھی کسی کو نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ حساب و کتاب کی درخواست کے لیے امتیں جائیں گی تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، وہ تو وہ یہ درخواست کر سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے نہیں معلوم آج کیا ہوگا، جائیے نوح کے پاس۔ حضرت آدم کہیں گے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، یہ اور بات ہے کہ معافی ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہیں وہ تو جنت دنیا، انبیاء تو دنیا میں مکلف ہیں، جنت میں تو کوئی مکلف نہیں ہوتا، اور بھی بھول ہو گئی تھی، بھول تو معافی ہے، لیکن فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اثر اتنا ہوگا، کہیں گے کہ اگر اللہ نے آج سوال کر لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر دی تھی کہ میرے بیٹے کی مغفرت فرمائیے، میرا بیٹا کافر تھا تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ کافروں کی بخشش نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمائیں گے کہ آج میرے پاس بھی اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو آپ حضرت ابراہیم کے پاس جائیے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے اگر مجھ سے سوال کر لیا تو کیا ہوگا، آپ جائیں موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اگر مجھ سے سوال کر لیا کہ قبطی کو کیوں مارا تھا تو عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میری حالت ایسی ہے کہ میں یہ سوال نہیں کر سکتا، لوگوں نے تو مجھے معبود بنا لیا تھا، اس وجہ سے میں یہ درخواست نہیں کر سکوں گا، جائیے محمد کے پاس۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی امتیں تو حضور فرمائیں گے کہ میں اسی لیے ہوں، میں آج ایسے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جب آئے، جب امتیں درخواست کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اس وقت، اور گر کر ایسی حمد بیان کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کے دروازوں کو اور حمد کے کلمات کو کھول دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان سے منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بیان کریں گے، اور ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال رحمت میں بدل جائے گا۔ اس موقع پر ساری کائنات کے حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس حمد سے خوش ہو کر ایسی اللہ پاک ایسی تعریف فرمائیں گے، حضور نے فرمایا کہ آج تک کسی نے ویسی تعریف نہیں کی ہوگی اور آج کے بعد ویسی کوئی تعریف کرے گا بھی نہیں، اتنا اللہ پاک اس حمد سے متاثر ہوں گے۔ یہی شفاعت عظمیٰ ہے،
یہی شفاعت کبریٰ ہے، یہی مقام محمود ہے، وہاں پر لباء حمد آپ کو دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و تعریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر فرمائیں گے کہ یا محمد سل تو ہوتا وشفا تو شفا، کہ محمد اب مانگو جو مانگنا ہے، تم جو مانگو گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور تم سفارش کرو، تمہاری جس کے حق میں سفارش کریں گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفارش فرمائیں گے اس کو سفارش عظمیٰ کہتے ہیں، اور یہ جو سفارش ہوگی یہ سفارش صرف اس بات کی ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دیجیے، یہ سفارش کوئی اور نہیں ہوگی، جہنم سے بچانے کے لیے نہیں ہوگی، گناہوں سے بچانے کے لیے نہیں ہوگی، بخشش اور مغفرت کے لیے نہیں ہوگی، یہ سفارش صرف اس بات کی ہوگی کہ آج میدان محشر میں حساب و کتاب کا آغاز فرما دیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا اس امت میں۔ تو بہرحال تو ایسی حمد، علماء نے یہ بات لکھی ہے یہاں پر نقطے کی جو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کی جو تعریف فرمائیں گے تو اس نام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف اور سب سے اکمل تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہ نشان جو تعریف ہوگی بندوں کی طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو بیان کر سکیں گے اور اس کو کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ کو آسمانوں میں احمد کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں سے زیادہ تعریف آپ کی ہے، اور قیامت میں آپ ایسی تعریف فرمائیں گے کہ آپ جیسی تعریف کوئی کر نہیں سکتا، تو اسی لیے آسمانوں میں آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ، تو اب یہاں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے اس حوالے سے کہ آپ کے یہ جو نام ہے اصل میں دیکھا جائے تو یہ آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، تو یہ جو تعریف کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اوصاف ہیں، یہ کمالات ہیں۔ تو یہ جو اوصاف ہیں، یہ جو کمالات ہیں، کیا یوں ہی ہیں یہ اوصاف اور کمالات؟ یہ اوصاف اور کمالات یوں ہی ہیں؟ یہ اوصاف و کمالات اس لیے ہیں کہ امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والی ہے، آپ پر ایمان رکھنے والی ہے، وہ ان اوصاف اور کمالات کو اپنے اندر اپنائیں۔ آپ کے نام نامی کا اثر اور نام نامی سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا نام ہے محمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو اوصاف اور کمالات کا جامع ہو، جو محاسن کا جامع ہو، جس کے اندر تمام خوبیاں جمع ہوں اور جس کی تعریف بار بار کی جا رہی ہو۔ تو یہ جو محاسن ہیں، یہ جو کمالات ہیں جو اس کے اندر بیان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ اس لیے ہیں، اور نام کے ذریعے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی امتیں اس چیز کو اپنائیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ماننے والی جو امت ہے، آپ پر ایمان لانے والی جو امت ہے، حضور کے ان اوصاف کو اپنائیں، آپ کے ان اخلاق کو اپنائیں، آپ کے اطوار کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا اثر، نام نامی کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے جو چیز محسوس ہوتی ہے ان صفات کو اپنے اندر اپنائیں اور ان صفات کو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ روایتوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ گزشتہ کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام تھا۔ تورات کے اندر آپ کا نام، ایک یہ بھی بتایا گیا کہ حامد آپ کا نام تھا، اور انجیل میں آپ کا نام احمد تھا، اور روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور سمندروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی تھا۔ ماہی کے معنی آتے ہیں مٹانے والا۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات اس حوالے سے بھی لکھی ہے۔ ایک تو معنی ماہی کے مٹانے کے آتے ہیں، ماہی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس دنیا، اور ایک بات میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اسماء ہیں یہ آپ کے کمالات اور آپ کے مشن پر دلالت کرنے والے ہیں۔ عام طور پر جو نام ہوتے ہیں تو وہ آدمی کے اوصاف کی اور آدمی کے کمالات کی ترجمانی نہیں کرتے۔ بھائی میرا نام سارد ہے تو میرے نام سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ سارد جو ہے نا اللہ کے لیے بہت زیادہ سجدہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا، نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ نام آپ کے کمالات کو اور آپ کے مشن کو بتلاتے ہیں۔ ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلاً ماہی ہے، تو ماہی کے معنی مٹانا ہے، اور مٹانا جو ہے نا اس نام سے، آپ اس ماہی کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے امت کو، وہ اپنے ایک مشن کا پیغام دیا ہے۔ وہ مشن کیا تھا کہ آپ اس دنیا سے کفر کو، شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر زمانۂ جاہلیت میں جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت کو کافروں کا حال کیا تھا، منافقین کا حال کیا تھا، مشرقین کا حال کیا تھا، یہود و نصارہ کا حال کیا تھا، اور اس وقت کیا رسومات ان کے اندر پائی جاتی تھیں، کیسی کیسی جہالت والی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، کیسی کیسی رسومات ان کے اندر پائی جاتی تھیں، کیسی کیسی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے پورا کا پورا، کہ نکاح کے تعلق سے ہو، عقائد کے تعلق سے ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، معاشرت کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو مٹایا اور بتایا کہ میں ماہی ہوں، یعنی اس امت سے کفر کو، شرک کو، برائیوں کو، رسومات کو، جاہلیت کو، نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں جو آپ کے کمالات کو، آپ کے اوصاف کو اور آپ کے مشن کو بتلانے والے ہیں۔ تو ایک نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ احمد ہے، اور احمد کے احمد نا اور یہ وہ نام ہے جس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل میں آپ صلی اللہ یعنی وہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ہے نا اس امت کا تذکرہ آیا. بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین نے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد بھی کوئی یہاں پر امت آنے والی ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں وہ لوگ ابرار ہیں، اتقیہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان کے اوصاف بیان فرمائے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سمجھ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کی سمجھ کے مطابق ہے. یعنی فہم اس سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ بڑی فہم و فراست سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازیں گے. تو یہ اوصاف جب بیان فرمائیں تو اس وقت، اور پھر یہ بھی آگے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت احمد ہیں، یا آپ صلی اللہ، یہ آخری نبی آنے والے ہیں. وہ نبی کا اللہ پاک نے سورہ صف میں ذکر فرمایا نام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوشخبری دی کہ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دینے والے، خوشخبری دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس بات کی کہ ایک آخری نبی اس امت کے اندر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ اور بات ہے کہ الگ الگ نام الگ الگ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن وہ الگ الگ نام یا الگ الگ اوصاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اور آپ کے محاسن کو اور آپ کی خوبیوں کو بتانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ رکھا اور حضور کو چنا کیوں؟ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے، جو بات جو تفصیل ہم نے اب تک ہم نے سنی ہے یا ہم نے کہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے اور اللہ یعنی اللہ تبارک و اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ تعریف کے مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں. اصل تو تعریف اللہ کی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ان سب کو بنانے والے، پیدا کرنے والے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنی حمد ذکر فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، کوئی اور چیز نہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تعریف اگر کرنی ہے تو میری کرنی ہے، اور تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے تو میں ہوں جو سارے عالموں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہوں. اور اسی لیے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. جب فیصلہ ہو جائے گا ساری مخلوقات کا تو کہا جائے گا کہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اسی لیے یہ بھی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اعلان یہی ہوگا، اور آخری بات ان کی طرف سے جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آخری بات جنتیوں کی جنت میں جانے کے بعد جو ہوگی، فیصلوں کے بعد جو ہوگی، جب اطمینان ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، سب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، سب کو راحت اور سکون اور چین مل جائے گا، تو کہیں گے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد بھی امتیں جو ہے نا وہاں پر اللہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوں گی. وہاں جنت میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تسبیحات سے فراغت ہے، یہ اور بات ہے کہ وہاں پر یعنی تکلیف کے طور پر نہیں ہے، وہاں اللہ پاک مکلف نہیں بنائیں گے، وہاں تلذذ کے طور پر ہیں. جیسے آدمی کو کھانے سے ایک لطف آتا ہے، کھانوں میں لطف آتا ہے، جس چیز سے آدمی کو جو محبت ہوتی ہے تو اس سے آدمی کو لطف آنے لگتا ہے. کسی کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو پہننے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی اور چیز کی خواہش ہوتی ہے تو اس کا لطف آتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ یعنی دنیا کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے تو آخرت میں جانے کے بعد بھی اس طرح مکلف بنائیں گے، اور آدمی کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کرنے کی. نہیں، آدمی اپنی خواہش کے طور پر کرتا ہے، اپنے مزے کے لیے کرتا ہے. تو اسی طرح جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات جو بیان کریں گی تو وہ بطور تکلیف کے نہیں ہوگی، وہ بطور تلذذ کے طور پر ہوگی کہ اللہ کی راحت میں ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آئے گا. جیسے کھانے میں مزہ آتا ہے، جیسے پینے میں مزہ آتا ہے، جیسے پہننے اوڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو اسی طرح بعضوں کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے. تو وہاں اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنت میں جانے کے بعد انبیاء کرام قبروں میں جانے کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تدفین کے بعد بعض تلاوت میں مشغول ہیں، بعض فلاں میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. علماء نے اس کی توجیہ، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو قبر میں مکلف بنایا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا وہاں پر بطور تلذذ کے ہے کہ اللہ کی عبادت میں ان کو لذت اور مزہ آتا ہے. تو جنت میں جانے کے بعد بھی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کریں گی، اللہ کی تسبیح جو بیان کریں گی، اللہ کی جو حمد بیان کریں گی، وہ اسی پس منظر میں ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف پسند، اسی لیے ہر جگہ اللہ نے اپنی تعریف رکھ دی ہے. جب اللہ نے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو اب تعریف کریں گے کون؟ تو اللہ نے مخلوقات تو بنائی ہیں, فرشتے بھی بنائے ہیں, لیکن ایک ایسی شخصیت کو جو کامل درجے کی تعریف کرے کہ جس سے آگے تعریف نہ ہو سکے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمدی کے لیے منتخب فرمائیں گے, اور اسی لیے آپ کا نام احمد رکھا گیا, اور اسی لیے قیامت میں لواء الحمد آپ کے پاس ہوگا, حمدی کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمائیں گے. تو خیر, یہ محمد اور احمد سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں. انشاءاللہ اور بھی تفصیلات ہیں اس نام کی, اور ناموں کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ مختصر طور پر آہستہ آہستہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ناموں کے ذکر سے اصل جو مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. حضور کے تعارف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے, یہ اس کا مقصد ہے, اور آپ کے کمالات ہمارے سامنے آ جائیں, یہ اس کا مقصد ہے. کیونکہ ایک بات میں بڑوں کا مقولہ جو سناتا ہوں وہ یہی ہے کہ بھائی آدمی کے نام سے کام سمجھ میں آتا ہے, کام سے شان سمجھ میں آتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کے کمالات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, آپ کی عظمت, آپ کی رفعت ان ناموں کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. حق تعالی شانہ یہ محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے, حضور کی معرفت بھی ہمیں نصیب فرمائے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. 100 مرتبہ کا ایک سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے مختصر سا, تاکہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی. چھوٹا سا مختصر سا درود یاد ہو وہ پڑھ لیں, اور چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم وفقنا لما تحب وترضا, اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.